اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی نور زہرا مرحومہ کے لیے، جن کے اثار ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد. اعزان گرامی، پچھلی تین تقریروں میں میں نے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آج دنیا مختلف قسم کے بحرانوں کا شکار ہے. کہیں اقتصادی بحران ہے، کہیں سماجی بحران ہے، کہیں سیاسی بحران ہے، اور ان سب کی جڑ اخلاقی بحران ہے. ان بحرانوں سے نجات پانے کے لیے ہر جگہ کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جتنا ان بحرانوں سے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے، اتنا ہی انسان ان بحرانوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. عرض کیا تھا کہ جب انسان کسی دلدل میں جو ہے ڈوبنے لگتا ہے، غرق ہونے لگتا ہے، تو دھسنے والے کو باہر نکالنے کے لیے ایک بیرونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے. خود وہ جتنی کوشش کرتا ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور ڈوبتا جاتا ہے اور دھستا جاتا ہے دلدل میں. ایک بیرونی ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسا مضبوط ہاتھ جو اسے کھینچ کے باہر نکال لے. ایک رسی چاہیے، ایک مضبوط ہاتھ چاہیے. انسان کو بحرانوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے اگر کوئی مضبوط ہاتھ ہے تو وہ خدا کا ہاتھ ہے، اور کوئی رسی اگر ہے تو وہ قرآن اور اہل بیت کی رسی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ انسان کے پاس نہیں ہے. سارے راستے انسان آزما چکا ہے، سارے تجربے کر چکا ہے انسان. مختلف عزم آئے، ہر عزم کو انسان نے اپنایا، مگر اب تک کوئی عزم اسے نجات نہیں دلا سکتا ہے، اگر نجات ملے گی تو ایک عزم چاہیے، ایک عزم چاہیے. وہ عزم قرآن و عترت سے وابستہ ہو جانے کا عزم. قرآن مجید کی سورہ فرقان میں خداوند عالم نے انسانوں کو اس بحران سے باہر نکالنے کا ایک راستہ دکھایا ہے کہ کس طرح سے انسان ان تمام بحرانوں سے جو ہے نجات پا سکتا ہے، سارے کرائسس سے انسان بحسن و خوبی اگر باہر نکلنا چاہتا ہے تو قرآن کے اس نسخے کو آزمانا پڑے گا جسے خداوند عالم نے سورہ فرقان میں پیش کیا ہے. عرض کیا تھا کہ سورہ فرقان کی 12 آیتیں ہیں جن میں 14 اصول بیان ہوئے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ عباد الرحمن، انسان اگر ان بحرانوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، نجات اگر چاہتا ہے انسان، تو پہلی شرط یہ ہے کہ اسے عباد الرحمن کی صف میں داخل ہونا پڑے گا. کون ہے عباد الرحمن؟ کیا ہے ان کی پہچان عباد الرحمن کی؟ پہلی پہچان ان کی یہ ہے، کیونکہ لفظ کیا عباد الرحمن، دو لفظوں سے جو ہے یہ صفت جو ہے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، عباد اور رحمان. عباد عبد کی جمع، عبد اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے. اللہ یرا لنفسه فیما خوله اللہ الیہ ملکا، جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے، مولا کی ملکیت سمجھے، خدا کی ملکیت سمجھے. جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، جسمانی طاقت کی شکل میں ہو، یا دولت و ثروت کی شکل میں ہو، اقتدار اور منصب کی شکل میں ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اسے اللہ کی ملکیت سمجھے. جہاں اس نے اجازت دی ہے، جہاں اس نے حکم دیا ہے، ان کا استعمال وہیں کرے. اگر اقتدار ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے جسم میں طاقت پائی جاتی ہے، اگر صلاحیتیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، اگر دولت و ثروت ہے ہمارے پاس، ان کا استعمال بس وہیں کرے اور وہیں سے انہیں حاصل کرے جہاں اس نے اجازت دے رکھی ہے. اور دوسری صفت جو عباد الرحمن میں ہے، کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں. عرض کیا تھا کہ رحمان، کہ رحمانیت عام ہے، مومن کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، گنہگار کے لیے بھی ہے، متقی و پرہیزگار کے لیے بھی ہے. تو عباد الرحمن وہ بندے ہیں جو اپنی ہر چیز کو اللہ کی سمجھتے ہیں اور ان کا دل بندگان خدا کے لیے محبت و رحمت سے لبریز ہے. اسلام وہ دین ہے جسے بھیجنے والے کی صفت رحمان و رحیم، اور جن بندوں کو اسلام عطا کیا گیا ہے، جن بندوں کے لیے اسلام پیش کیا گیا ہے، وہ بندے بھی وہ ہیں جن کا دل محبت و رحمت سے لبریز ہے. اور جو نبی اسلام کو لے کر کے آیا، وہ تو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب، آپ کو میں نے بھیجا ہی نہیں ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے. اسے کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. کس کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں؟ مومنوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، کافروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، گنہگاروں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہیں. کوئی قید، کوئی بندش نہیں ہے. جو بھی اس کرے ارض پر ہے یا جو بھی عالمین میں ہیں، ان سب کے لیے پیغمبر رحمت بن کر کے آئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ رحمت سے استفادہ کون کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں کرنا چاہتا ہے.
اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم رحمت کو رحمت ہی سمجھیں یا رحمت کو اپنے لیے زحمت تصور کر لیں. یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، انسان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ پورا دین اسلام یہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے. اگرچہ آج اس دین کو جو ہے وہ دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے، آج اس دین کو جو ہے وہ تشدد سے جوڑا جا رہا ہے، آج اس دین کے لیے کہا جاتا ہے یہ وہ دین ہے جو وائلنس کا حامی ہے. اس دین میں نہ تشدد ہے نہ اس دین میں یہ جو ہے وائلنس پایا جاتا ہے. جو نبی اس دین کو لے کر کے آیا، اس کا تعارف جب قرآن کراتا ہے کہ نبی وہ ہے کہ جتنا تمہیں اپنی ذات سے ہمدردی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نبی کو تم سے ہمدردی ہے. جتنی محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت اس نبی کو تم سے ہے. اس نبی کی شان یہ ہے کہ جاءکم، تمہارے پاس یہ نبی جو آیا ہے، پہلی صفت ہے من انفسکم، تمہارے ہی میں سے ہے، تم سے اپنے کوئی الگ نہیں سمجھتا ہے، جدا تم سے نہیں ہے. عزیز علیہ ما عنتم، یہ نبی وہ نبی ہے جب تمہیں یہ پریشانیوں میں جو ہے مبتلا دیکھتا ہے، دکھوں میں گرفتار جب دیکھتا ہے تو نبی تڑپ جاتا ہے تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے نبی تڑپ جاتا ہے. تمہیں جتنا درد ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تکلیف اس نبی کو پہنچتی ہے. تمہیں تو شاید احساس بھی نہ ہو سکے کہ تم کن مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو. جب تمہیں یہ جسمانی عالم میں گھرا ہوا دیکھتا ہے تب بھی تڑپ جاتا ہے، جب تمہیں روحانی مصیبتوں میں پھنسا ہوا دیکھتا ہے تب بھی یہ تڑپ جاتا ہے. دیکھا ہے نا کبھی کبھی کوئی انسان اگر سڑک پر مل جائے، بہت ہی دردناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تھوڑا سا دل میں تکلیف ہوتی ہے نا، ہو جاتی ہے نا، دو منٹ کے لیے ہمیں تکلیف ہوئی، ہم اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے، یہ نبی وہ نبی ہے، جب تمہیں جسمانی مصیبتوں میں دیکھتا ہے تب بھی بے چین ہو جاتا ہے، جب تمہیں روحانی مصیبتوں میں دیکھتا ہے. عزیزو، جس طرح سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف روح کو ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ جسم کی چیخ تو ہم سن لیتے ہیں. جب جسمانی درد ہوتا ہے نا، جسمانی تکلیف سے جب انسان چلاتا ہے، چیختا ہے، تو وہ آواز ہم سن لیتے ہیں. لیکن جب روح چلاتی ہے، جب روح کراہتی ہے، جب روح کو تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ آواز ہم سن نہیں پاتے ہیں. کراہتی ہے روح، چلاتی ہے روح، فریاد کرتی ہے روح. روح کے زخم کو نہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں اور نہ روح کی فریاد کو اپنے کانوں سے سن پاتے ہیں. اگر ہم نہیں سن پاتے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ روح کی فریاد ہے نہیں، روح چلاتی نہیں ہے، روح جو ہے فریاد نہیں کرتی ہے. اگر ہم اس کے زخم کو دیکھ نہیں پاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح جو ہے زخمی نہیں ہوتی ہے. اس فریاد کو سننے کے لیے کان نہیں ہے ہمارے پاس، اس زخم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہر چیز ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی. کچھ خاص یہ جو ہے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. آج یہاں کے اوپر اس فضا کے اندر بہت ساری آوازیں ہیں جن کو ہم سن نہیں رہے ہیں ابھی، بہت ساری تصویریں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن کچھ آلات اگر آ جائیں، اگر اینٹینا لگا دیا جائے یہاں کے اوپر اور اسے جو ہے وہ ٹیلی ویژن سے اگر اس اینٹینے کو جو ہے جوڑ دیا جائے، تو وہی تصویریں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ابھی، وہ تصویریں دیکھنے لگیں گی یا نہیں؟ تصویریں ہیں موجود، وہ آواز جو ہم سن نہیں رہے ہیں، مگر اسی آواز کو جو ہے ریڈیو کیچ کرتا یا نہیں کرتا؟ اگر ہمارے پاس روح کی فریاد سننے والا اینٹینا آ جائے، اگر ہمارے پاس روح کی تکلیفوں اور اس کے زخم کو دیکھنے والا اینٹینا اگر ہمارے پاس آ جائے, ہماری آنکھوں میں وہ اینٹینا اتر جائے, تو ہمیں روح کی فریاد بھی سنائی دے گی اور ہمیں روح کا زخم بھی نظر آئے گا. کتنی چھلنی ہے روح. پیغمبر کے پاس وہ صلاحیت تھی کہ پیغمبر انسانوں کی جسمانی کراہ کو بھی سنتے تھے اور انسانوں کی روحانی کراہ کو بھی سنتے تھے. جب وہ دیکھتے تھے کہ ابو جہل کی روح تڑپ رہی ہے, اسے احساس نہیں تھا مگر پیغمبر کو تو احساس تھا. یا پیغمبر دیکھتے تھے کہ ابو جہل کی روح تڑپ رہی ہے, یا پیغمبر دیکھتے تھے ابو لہب کی روح جو ہے لہو لہان ہے, زخمی ہے, تو پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی. اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ نزدیک تھا کہ پیغمبر کی روح اپنی روح جو ہے جسم کو چھوڑ دے. چنانچہ قرآن نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. پیغمبر اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, اگر ابو جہل ایمان نہیں لاتا ہے, اگر ابو سفیان ایمان نہیں لاتا ہے, اگر ابو لہب ایمان نہیں لاتا ہے, تو کیا ان کی خاطر آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے؟ جس طرح سے کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی زخمی ہو جاتا ہے, تو ہم اس دردناک منظر کو دیکھ کر کے تڑپ جاتے ہیں نا, بے چین ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اسے دیکھ لیا ہے. مگر ہم اس کی روح کو لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پاتے ہیں, لہذا ہم پہ اثر نہیں ہوتا. پیغمبر ان تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. جس طرح ہمیں اپنی اولاد کا دکھ ہوتا ہے, اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے, پیغمبر کو ساری امت کا درد تھا, بلکہ امت سے بھی میں آگے نکل جاؤں سارے انسانوں کا درد تھا پیغمبر کو. لہذا دو جگہوں پہ خداوند عالم پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین, یا ایک جگہ پر ہے فلعلک باخع علی آثارہم. پیغمبر کیا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, پیغمبر کیا آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کیا پڑی تھی پیغمبر کو؟ ہم نہ لائیں ایمان جائیں جہنم میں. ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے, جائیں جہنم میں. کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, ہمیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن پیغمبر کو سارے انسانوں سے ہمدردی تھی. جس طرح سے ایک مہربان ڈاکٹر, ایک مخلص ڈاکٹر جس کے دل میں درد ہوتا ہے, جب ڈاکٹر کسی کو دیکھتا ہے کہ کسی یہ جو ہے بیماری میں مبتلا ہے یہ انسان, تو ڈاکٹر جو ہے بے چین ہو جاتا ہے نا, دل چاہتا ہے کس طرح سے اس کو جو ہے شفا مل جائے, کس طرح سے صحت مل جائے اس کو, اس کی بیماری ختم ہو جائے, بیماری سے اس کو چھٹکارا مل جائے, بے چین ہو جاتا ہے ڈاکٹر. لیکن ڈاکٹر صرف یہ جو ہے جسمانی امراض کو دیکھ پاتا ہے, پیغمبر جسمانی بیماریوں کو بھی دیکھتے تھے, روحانی بیماریوں کو بھی دیکھتے تھے. چنانچہ مولا کائنات نے جب پیغمبر اسلام کی سیرت بیان کی ہے تو ان لفظوں میں سیرت بیان کی ہے طبیب دوار بطب قد احما مراحمہ واحکما مواسمہ یضع ذلک من حیث الحاجۃ الی من قلوب عمی و آذان صم و الفن بکم. پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں مولا کائنات کے, پیغمبر کی مثال ایک ڈاکٹر کی مثال, ایک طبیب کی مثال. مگر کون سا ڈاکٹر؟ ایک ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مطب کھول کر کے بیٹھ گیا ہے, آفس کھلا ہوا ہے, جس کو شفا لینی ہے, علاج کرانا ہے, ڈاکٹر کے پاس آئے گا. کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا, لیکن یہ وہ کنواں ہے جو خود جاتا ہے پیاسے کے پاس. طبیب دوار بطب, پیغمبر طبیب ہیں, پیغمبر ڈاکٹر ہیں, مگر ایسے ڈاکٹر نہیں جو مطب میں بیٹھا ہو, جسے غرض ہوگی ہمارے پاس آئے گا. یہ وہ ڈاکٹر ہے, یہ وہ طبیب ہے جو دروازے دروازے جاتا تھا, دوار بطب, ہر دروازے پہ جا کر کے دستک دیتا تھا, کوئی ہے بیمار جس کا میں علاج کر دوں, کوئی ہے بیمار جس کا میں علاج کر دوں. ہمارے پاس مرہم بھی موجود ہے. چونکہ امراض دو طرح کے ہوتے ہیں نا, بعض امراض وہ ہیں جنہیں مرہم سے اور دواؤں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور بعض امراض وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس دونوں چیزیں تھیں, قد احما مراحمہ واحکم مواسمہ. پیغمبر کے پاس مرہم بھی تھا اور آپریشن کا اوزار بھی تھا, دونوں چیز تھی. یضع ذلک من حیث الحاجت الیہ, جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی پیغمبر اس کا استعمال کرتے تھے. جن امراض کا علاج مرہم سے ہو جاتا تھا, کچھ امراض وہ تھے کہ نصیحتیں کافی تھی ان کے لیے, موعظہ کافی تھا ان کے لیے, ان کا علاج پیغمبر موعظوں سے اور نصیحتوں سے کرتے تھے. کچھ امراض وہ تھے جن کے لیے تلوار کا استعمال ضروری ہو جاتا تھا. پیغمبر کیا جب تلوار اٹھتی تھی تو اسی طرح سے جس طرح سے ایک ڈاکٹر جب دواؤں کے ذریعے سے بیماری کا علاج کرنے سے مایوس ہو جاتا ہے تو آپریشن کرتا ہے نا, جو حیثیت ڈاکٹر کے آپریشن کی ہے وہی حیثیت پیغمبر کے جہاد کی ہے, وہی حیثیت پیغمبر کے جہاد کی ہے. اب کیا کوئی ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے کتنا صفاق ڈاکٹر, دیکھو کاٹے چلا جا رہا ہے, تو کہے گا ڈاکٹر کو, کوئی اعتراض کرتا ہے اس کے اوپر, یہ کون سا دہشت گرد ڈاکٹر آپ لے کر کے آئے ہیں, یہ جو ہے وائلنس والا ڈاکٹر ہے, چھری سے کام لیتا ہے, چاقو سے کام لیتا ہے, قینچی سے کام لیتا ہے, کوئی اعتراض کرتا ہے اس کے اوپر؟ کبھی اعتراض نہیں کرتا, کیونکہ ڈاکٹر کو جانتے ہیں, ڈاکٹر کے کام کو جانتے ہیں, اس سے واقف ہے, پتا ہے جب تک دوا سے علاج ممکن تھا یہ دوائیں دے رہا تھا. لیکن اب جب وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ جہاں کے اوپر اس کی بقا کے لیے, نجات کے لیے اس کے ہتھیار کا استعمال کرنا ضروری ہو گیا ہے, تو پھر یہ ہتھیاروں کا بھی استعمال کرتا ہے. اور بالکل اتنا ہی ناپ تول کا انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا کہ جہاد اسلام میں جب جہاد کو پیش کیا گیا, جس طرح سے ڈاکٹر ناپ تول کے کاٹتا ہے نا, یہ نہیں کہ اب تو کاٹ ہی رہے, لاؤ سینٹی میٹر اور یہ جو ہے ملی میٹر کو ناپتا ہے نا, وہ ایک ملی میٹر بھی زیادہ نہیں کاٹتا ڈاکٹر, جتنی کی ضرورت ہے. اسلام میں بھی جب ہتھیار اٹھایا جاتا ہے, جب تلوار اٹھتی ہے, اتنی ہی جتنی ضرورت ہے. جہاں ضرورت ختم ہوئی, میں انشاءاللہ عرض کروں گا اسے, جہاں ضرورت ختم ہوئی ذرہ برابر بھی اس سے زیادہ نہیں, حتیٰ سزائیں بھی اگر دی جاتی ہیں, کوڑے وغیرہ اسلام کے بہت یہ جو ہے بدنام ہے نا, لیکن اگر کوڑوں کو دیکھیں گے کس طرح سے کوڑے لگائے جاتے ہیں, آپ نے اگر ذرا زور سے مار دیا تو الٹا آپ کو مارا جائے گا کوڑا, بدلے کی کہیں اگر اس میں آ گئی چیز, عرض کروں گا بعد میں سے. تو اسلام نے, پیغمبر اسلام طبیب دوار بطبے, وہ طبیب ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں جو دروازے دروازے جا کر کے دستک دے کر کے کہتے ہیں کوئی مریض, مرہم بھی ہمارے پاس ہے, آپریشن کا اوزار بھی ہمارے پاس, جس کو جس چیز کی ضرورت ہے. کچھ کی بیماری یہ ہے کہ من قلوب عمی, دل کے اندھے ہیں کچھ, ان کا علاج کرنا ہے. وہ آذان صم, کان تو ہے مگر بہرے ہیں, اس کا علاج کرنا ہے. وہ السنتن بکم, زبان ہے مگر گونگے ہیں, اللہ نے عقل ادراک کی صلاحیت تو دی ہے مگر حق کو سمجھتے نہیں ہیں, بولنے کے لیے زبان تو دی ہے مگر حق بول نہیں سکتے ہیں, سننے کے لیے کان تو انہیں دیا ہے مگر یہ حق کو سن نہیں پاتے ہیں. بہرے ہو گئے ہو, حق نہیں سنائی دیتا تمہیں, گونگے ہو گئے ہو, حق بولتے نہیں بنتا ہے, پاگل ہو گئے ہو, تمہیں عقل سمجھ, تمہیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ہم تمہارا علاج کریں گے, ایسا علاج کریں گے, حق سمجھنے بھی لگو گے, حق سننے بھی لگو گے, حق بولنے بھی لگو گے. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد, پورا دین دین رحمت ہے, دین محبت ہے, محبت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اچھا پیغمبر آئے کاہے کے لیے ہیں؟ اب دیکھیں پیغمبر آئے کاہے کے لیے, کتنی انسانیت ہے, آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پیغمبر صرف اس لیے آئے تھے کہ لوگ یہ جو ہے نماز پڑھ لیں؟ پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ لوگ یہ جو ہے روزہ رکھ لیں؟ نہیں, پیغمبر خود اپنا مقصد کیا بیان کرتے, انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, یا دوسری حدیث میں ہے کہ جے تو بے مکارم الاخلاق و محاسنہا. اب افسوس ہے کہ مقصد پیغمبر اب ہم لوگوں کی زندگی سے, ہم مقصد پیغمبر سے کوسو دور جا چکے ہیں اور ہمارے ہی عمل کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں یہی اسلام ہے, یہی دین ہے. پیغمبر فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق لے کر کے آیا ہوں, یا میں آیا ہوں کاہے کے لیے, لأتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاقی اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں, یہ آنے کا میرا مقصد ہے. یہ ہیں کیا مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق؟ مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق کو سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام میں کتنی گہرائی ہے. اگر کہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام دین محبت ہے اور دین یہ جو رحمت ہے, کیوں عرض کر رہا ہوں؟ محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق دونوں میں فرق ہے, اگرچہ اردو میں ہم دونوں کا معنی ایک ہی کر دیتے ہیں, لیکن جب اس کی تعریف پوچھی گئی ہے, دیکھیں محاسن اخلاق وہ ہیں جنہیں اپنانے کے لیے نفس کا گلا گھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے, نفس کشی کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کا نفس بھی ساتھ دیتا ہے محاسن اخلاق کے لیے, لیکن مکارم اخلاق وہ اخلاقی اقدار ہیں جنہیں اپنانے کے لیے نفس کا گلا گھوٹنا ضروری ہوتا ہے, نفس خلاف ہوتا ہے, اس کے مخالف ہے. چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا مولا ما حد حسن الخلق, یہ حسن اخلاق کیا چیز ہے, کس چیز کو کہتے ہیں حسن اخلاق؟ مکارم اخلاق الگ ہے اور حسن اخلاق الگ ہے. حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا, تین چیزیں پیش کی, تعریف تو خیر نہیں ہے اس کا, یہ جو ہے مستاق پیش کیا, تین چیزیں پیش کی, اور بھی چیزیں ہیں مگر وہاں پر جو ہے امام نے تین چیزوں کو پیش کیا, اور یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ کسی میں پائی جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا انسان بھی ہے. پہلی چیز, تلین لسانک وتطیب کلامک وتلقى اخاک ببشر حسن. حسن اخلاق کیا ہے؟ امام فرمایا حسن اخلاق یہ ہے کہ جب گفتگو کرو تو زبان تمہاری جو ہے ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. تلین لسانک وتطیب کلامک, جو بات کرو وہ اچھی بات کرو, یعنی تلین و لسانک اچھے انداز میں بات کرو, اور تطیب و کلامک اچھی بات کرو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ باتیں تو ہم اچھی کرتے ہیں, انداز بہت برا ہوتا ہے. ایک آدمی سے کہنا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھیے, آپ یہ جو ہے کسی کے اوپر ظلم نہ کیجئے, آپ کسی کا حق نہ ماری, باتیں اچھی ہیں نا. اب اسی کو دو طرح سے کہا جا سکتا ہے, کمبخت بڈھا ہو گیا ہے, قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں, نماز نہیں پڑھتا, شرم نہیں آتی تجھ کو, ایک انداز یہ بھی کہنے کا ہے, اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ بیٹھے ہو, بیٹھنے کے بعد ماشاءاللہ آپ تو خیر نماز پڑھتے ہی ہیں, ہم لوگوں کو کہاں, دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے, کیونکہ نماز کی یہ اہمیت ہے. آپ یہ مت کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, بات تو وہی ہے نا. دیکھیں بہت فرق ہو جاتا ہے, اچھی بات کو اچھے انداز سے کہنا یا اچھی بات کو یہ جو ہے بھونڈے انداز سے کہنا, دونوں میں بہت فرق ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ہمارے سارے دانت گر گئے ہیں, سارے دانت گر گئے ہیں. اب خواب دیکھا ہے تو تعبیر بھی چاہیے بھائی, لوگوں کو ہوتا ہے نا, خدا کا پیغام کیا ہے, رسول کا پیغام کیا ہے, یہ ہمیں پتا ہو, ہمیں خواب کی تعبیر ضرور ملنا چاہیے. اب چیز کوئی عالم سے پوچھ لیتا ہے, کوئی کسی سے پوچھ لیتا ہے, بہرحال جتنے فون ہم لوگوں کے پاس یہ جو ہے مسائل کے نہیں آتے ہیں, جتنے فون آ جاتے ہیں خواب کے, جبکہ ہم کہہ دیتے ہیں بھائی مجھے خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے, میں نہیں جانتا, لیکن پھر بھی اچھا کچھ تو بتا دیجئے, میں کہہ جا رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا ہے, آپ کہہ رہے کچھ تو بتا ہی دیجیے. اچھا تو خواب کی تعبیر جاننے کا سب کو شوق ہوتا ہے, ایک بے چینی ہوتی ہے, بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں. خصوصاً یہ طبقہ ہی بڑا ہی عوام پرست ہوتا ہے, یہ حاکموں کا طبقہ جو ہوتا ہے نا, یہ بہت عوام پرست ہوتا ہے. تعبیر جو ہے بیان کرنے والے کو لایا گیا, آیا منجم تعبیر بتاؤ. خواب سننے کے بعد سر جھکا کے کہتا ہے بادشاہ سلامت, آپ کا خواب بہت برا خواب ہے. آپ کے سامنے آپ کا سارا خاندان مر جائے گا, تب مر جائیں گے. اب بادشاہ غصہ آ گیا, میرے خاندان کے جو ہے مرنے کی بات کرتا, جلاد کہاں ہے, ہم تو بعد میں مریں گے. کام تمام ہو گیا, سر قلم ہو گیا, میں خواب تو دیکھا ہے, تعبیر چاہیے. دوسرے کو بلاؤ. دوسرا آیا, اس نے خواب کو سنا اور سن کے کہا کہ بادشاہ سلامت مبارک ہو, بڑا اچھا خواب ہے. تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی بہت لمبی ہے, عمر بہت طویل ہے آپ کی, آپ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جیئیں گے. فرق ہے دونوں میں کوئی بات میں؟ ہاں شاباش, اس کو انعام دو. اس کا سر قلم ہو گیا, اس کو انعام مل گیا. فرق کیا ہوا؟ اس نے موت کی گفتگو کی ہے, اس نے حیات کی گفتگو کی ہے. جبکہ بات دونوں وہی ہے, سب سے زیادہ جیئیں گے. کیا مطلب؟ سب مر جائیں گے تبھی تو آپ جیئیں گے. معنی وہی ہے, مراد وہی ہے. اچھی بات کو اچھے انداز سے پیش کرو. تلین لسانک و تطیب کلامک, جب لوگوں سے بات کرو تو نرم لب و لہجہ اپناؤ, شیریں انداز میں گفتگو کرو, میٹھے لب و لہجے میں لوگوں سے بات کرو, اور جو بات کرو وہ اچھی بات کرو. بعض دفعہ لوگ ہوتا ہے نا, لہجہ تو بڑا میٹھا ہوتا ہے, باتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں, گمراہ کرنے والی بات, بہکانے والی بات. یہاں کا میڈیا اس میں استاد ہے نا, پہلی چیز تو خوب یہاں پر ملتی ہے. تلین و لسانک تو یہاں خوب ہے, مگر تطیب و کلامک نہیں ہے. جو باتیں پیش کی جاتی ہیں وہ باتیں انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں, نجات دینے والی نہیں ہے, ہلاک کرنے والی باتیں ہیں. لیکن پیش بڑے اچھے انداز میں کی جاتی ہیں, اور ہم لوگوں کا تھوڑا الٹا ہو جاتا ہے. باتیں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن پیش کرنے کا انداز. تو حسن اخلاق میں پہلی چیز تلین و لسانک و تطیب و کلامک و تلقا اخاک ببشر حسن. جب ملو آپس میں ایک دوسرے سے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو, مسکراہٹ لبوں پہ ہونا چاہیے. چہرہ اترا ہوا, مرجھایا ہوا, یہ جو ہے مردنی چہرے پہ نہ چھائی ہو. ملاقات ہوئی, دیکھا چہرہ اترا, بھائی خیریت؟ ارے کیا خیریت, پوچھتے ہیں آج کل یہ جو ہے مندی کا زمانہ ہے اور کاروبار تو بالکل ٹھپ ہو کر کے رہ گیا ہے, اور دسیوں مصیبتیں لے کر کے بیٹھ گئے. ہوگی آپ کی مصیبت, آپ اس کو مصیبت کو اپنے پاس رکھیں, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا بھی حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ پرانے بیوپاری تھے, آپ پرانے تاجر تھے, میں تو نیا نیا آیا تھا مارکیٹ میں, آپ کا عالم بھی ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے نا انسان کا. تلقا خاکا ببشر حسن, جب اپنے بھائیوں سے ملو تو کھلتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے, مسکراتے ہوئے شاداب چہرے کے ساتھ, چہرے پر یہ جو ہے مردنی چھائی نہ ہو, یاس کا عالم نہ ہو. تو تین چیزیں اللہ فرماتے ہیں. البتہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے, بیمار کوئی ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں, کسی کا انتقال ہو گیا ہے تعزیت کے لیے جائیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہو سکتی ہیں. یہ تینوں چیزیں میں نے پیش کی ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں کسی میں پائی جاتی چیز تو اچھی ہے, مگر یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان اچھا انسان بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں مگر وہ انسان اچھا انسان نہ ہو. ہمارے یہاں جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو جتنے بھی سیاسی یہ قائدین ہوتے ہیں, لیڈران ہوتے ہیں, ان میں تینوں چیزیں خوب پائی جاتی ہیں. کتنے یہ باادب ہو جاتے ہیں, ایک ایک کے دروازے پر ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ہوتے ہیں نا کہ بھائی صاحب ہم ہی کو ووٹ دیجئے گا, ہمیں آپ ووٹ دیں گے ملک آباد ہو جائے گا. بات بھی اچھی ہے نا, ملک آباد ہو جائے گا, جتنا قرضہ ہمارے اوپر ہے, ہمارے یہ جو ہے ملک کے اوپر ہے, سب ادا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. ساری باتیں ہوتی ہیں نا, انداز ہی اچھا ہوتا ہے. باتیں بھی اچھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، بڑے ہی خوش و خرم ہو کر کے ملتے ہیں، امیدوں کے ساتھ ملتے ہیں، آرزوؤں کے ساتھ ملتے ہیں، مگر کیا واقعی یہ اچھے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ یہ تین صفات جن میں پائی جائیں وہ اچھا انسان بھی ہو. آج یہ جو ہے سیلز مین، دکانوں پہ چلے جائیں، سیلز مین جو ہوتے ہیں وہ پورے حسن اخلاق کا پیکر ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہمدرد بھی ہوں. بھائی خواہ ان کا مقصد تو آپ کی جیب سے پیسے نکالنا ہے، لیکن یہ جو ہے مکارم اخلاق وہ اخلاقی اقدار ہیں کہ مکارم اخلاق سے وہی آراستہ ہو سکتا ہے جو اچھا انسان ہوگا. مکارم اخلاق اسی کے اندر پائے جا سکتے ہیں جو اپنے جذبات کا گلا گھونٹے گا. مکارم اخلاق سے وہی آراستہ ہو سکتے ہیں جو خدا کا مطیع اور اطاعت گزار بندہ ہوگا، خدا ہی کے خاطر کر سکتا ہے، ورنہ نفس اس کی اجازت نہیں دیتا. نفس کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن جندب سے خطاب کر کے کہتے ہیں، یبن جندب، مکارم اخلاق کو امام بیان کر رہے ہیں، یبن جندب سل من قطعک وعت من حرمک وحسن الى من اساء الیک سلم على من سبک وانصف من خاصمک واعف عن من ظلمک. چھ چیزیں بیان کرتے ہیں امام مکارم اخلاق میں. اے ابن جندب، اگر مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا چاہتے ہو، پیغمبر کاہے کے لیے آئے ہیں؟ محاسن اخلاق کے لیے بھی آئے ہیں اور مکارم اخلاق کے لیے بھی آئے ہیں، دونوں کے لیے آئے ہیں. محاسن اخلاق عرض کر چکا، یہ جو ہے مکارم اخلاق کیا ہیں؟ ابن جندب سل من قطعک، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے تم اس سے رشتہ جوڑے رہو. صلہ رحم اسلام میں واجب ہے اور قطع رحم حرام. وہ ہمارے عزیز و اقارب جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے ان سے رابطہ باقی رکھنا واجب ہے، رابطہ توڑ لینا حرام، گناہ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی رشتہ داروں سے رابطہ رکھیں گے، لیکن اگر انہوں نے ہم سے توڑ لیا تو پھر ان کے یہاں شادی تھی، انہوں نے ہم کو نہیں بلایا، ہم بھی نہیں بلائیں گے. ہم بیمار پڑے وہ ہمیں دیکھنے نہیں آئے، ہم بھی نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں موت ہوئی وہ آئے تھے جو ہم ان کے یہاں جائیں گے. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جھوٹ کا جواب یہی ہے نا، ہمارے یہاں مجلس سے وہ آئے تھے ہم کیوں جائیں گے ان کے یہاں مجلس میں. پورا بدلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. نفس کیا کہتا ہے؟ ہم کو ان کے یہاں شادی تھی، ہمیں بھول گئے، ہم کیوں بلائیں گے انہیں؟ آج ہمارے یہاں شادی ہے، ہم ان کو اپنے ہاں یہ جو ہے نہیں بلائیں گے. ہم بیمار تھے، وہ ہماری عیادت کو نہیں آئے، وہ بیمار ہیں، ہم نہیں. آج ہمارا موقع ہے، آج ہم بدلہ لیں گے. نفس تو یہی کہتا ہے نا، مگر امام کیا کہتا ہے؟ اگر مکارم اخلاق سے تم آراستہ ہونا چاہتے ہو، سل من قطعک، جس نے تم سے رشتہ توڑ لیا ہے تم ان سے رشتہ جوڑے رہو. وہ تم بیمار ہوئے، تمہاری عیادت کو وہ نہیں آئے، تم جاؤ. تمہارے یہاں شادی تھی وہ نہیں آئے، یا ان کے یہاں شادی تھی انہوں نے نہیں بلایا، تم انہیں دعوت دو. سل من قطعک وعت من حرمک، جس نے تمہیں اپنی عطا سے محروم رکھا تم اسے عطا کرو. ہمیں ضرورت، انسان کو انسان سے بہرحال ضرورت پڑتی رہتی ہے. آج ہمیں آپ سے، کل آپ کو ہم سے ہے. اللہ نے یہ جو ہے بنایا ہی کچھ انسان کو ایسا ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت بہرحال پڑتی ہی ہے. جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، ہمارا وقت تھا، وہ کام نہیں آئے، اب ان پر وقت پڑا ہے، ہم بھی کام نہیں آئیں گے. نفس تو یہی کہتا ہے نا، ہمارا بیٹا بیمار ہو گیا، اسپتال میں ایڈمٹ، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر $2,00,000 لائیے آپریشن ہونا ہے، $2,00,000 کی یہ جو ہے ضرورت ہے، اگر آپ نے دیا تو بچہ بچے گا ورنہ بچہ مر جائے گا. ہمارے پاس پیسے نہیں، کہاں سے لائیں؟ یاد آیا کہ ہمارا فلاں دوست یا فلاں بندے خدا، فلاں بندے مومن ہیں، ان کے پاس ماشاءاللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ان کے دروازے پہ گئے کہ بھائی میرا میرا بیٹا بیمار ہے، جاولب ہے، آپ بچا سکتے ہیں اسے، علاج کے لیے ہمیں $2,00,000 کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ ہے، آپ ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کو آہستہ 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 کر کے قرضہ آپ کا اتار دیں گے، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں۔ ان صاحب نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ جی ہے تو پیسہ، تجوری بھی کھول کے دکھا دیا، امبار لگا ہوا ہے، چیک بک بھی نکالا دکھا دیا، ہے تو مگر آپ کو ہم دیں گے نہیں، ہم آپ کو نہیں دیں گے، انہوں نے پیسہ نہیں دیا، ہمارا بچہ علاج نہ ہونے کی بنا پر، پیسہ نہ ملنے کی بنا پر بچے نے دم توڑ دیا، بچہ دنیا سے چلا گیا، سال دو سال، دس سال، بیس سال گزر گئے، اب ہمارے حالات بہتر ہو گئے، ان کے حالات خراب ہو گئے۔ تلک الایام نداولہا بین الناس، قرآن کہتا ہے نا، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، زوال اور عروج آتا رہتا ہے۔ کل ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس تھا، آج ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، وہی صورتحال جو 5 سال پہلے 10 سال پہلے ہماری تھی، آج ان کی ہو گئی ہے، آج ان کا بیٹا اسپتال میں، ان کی تجوری خالی اور ہماری تجوری بھری ہوئی ہے۔ اب وہ ہمارے دروازے پر آئے، بھائی صاحب مجھے اتنا قرضہ دے دیں، میرا بچہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے، دم توڑ رہا ہے، مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا نا، دم تازہ ہو گیا، پھر سے ہرا ہو گیا، آج اگر میرا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کی وجہ سے، یہ اگر پیسے دے دیے ہوتے تو آج میرا بچہ صحیح و سالم میرے سامنے ہوتا، نگاہوں کے سامنے ہوتا، نفس کیا کہتا ہے؟ آج وہ دن ہے کہ ان کو جو ہے مزہ چکھا دو، اس دن ہمارے دل پر کیا گزری تھی، نفس یہی کہتا آج انتقام کا دن ہے، کل تم نے ہمیں نہیں دیا آج ہم تمہیں نہیں دیں گے، دل تو یہی چاہتا ہے نا، تجوری کھولے کھول کے ہم پھر ان کو بھی ویسے ہی دکھائیں کہ پیسہ تو ہے مگر نہیں دیں گے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ اس دن ہمارے دل پر کیا گزری تھی، انہیں معلوم تو ہو جائے کہ اولاد کا غم کہتے کسے ہیں، نفس یہی کہتا ہے، مگر امام کیا کہتے، وہ آتے من حرمک، جس نے تمہیں محروم رکھا ہے تم اسے عطا کر دو، انہوں نے نہیں دیا تھا مگر تم انہیں دے کر کے ان کے بچے کی جان بچا لو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، وات من حرمک، جس نے تمہیں محروم رکھا ہے تم اسے عطا کر دو، ہے نا نفس کے خلاف، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جب تک انسان کو خدا اور قیامت پر ایمان نہ ہو، جب تک انسان کو اماموں پر ایمان نہ ہو، اہل بیت پر پختہ یقین نہ ہو، اس وقت تک انسان یہ کام نہیں کر سکتا، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس میں تصنع اور یہ جو ہے بناوٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وات من حرمک وحسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، نفس کیا کہتا ہے، انتقام پہ انسان کی یہ جو ہے فطرت میں ہے بھائی۔ وحسن من اساء الیک، میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہے، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ سلم علی من سبک، جو تمہیں گالی دیتا ہے تم اسے سلام کرو، گالی دینے والے کو سلام کریں، نفس کیا کہتا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے اس وقت، اگر کسی نے ہماری توہین کر دی، گالی ہمیں دے دی تو کیا کہتا ہے دل ہمارا، تھپڑ ورنہ کم سے کم گالی، دل تو یہی کہتا ہے نا، مگر امام کیا کہہ رہے ہیں، اگر مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا چاہے، اس کے لیے پیغمبر آئے، پیغمبر کاہے کے لیے آئے ہیں، سماج کو اتنا مہربان بنا دو، اتنی محبت بھر دو سماج کے اندر کہ سماج اتنے اعلی اقدار کا مالک ہو جائے کہ سلم علی من سبک، جو تمہیں گالی دے رہا ہے تم اسے سلام کرو۔ وانصف من خاصمک، اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ واعف عمن ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا ہے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں امام نے مکارم اخلاق میں پیش کیا، تو کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کون سا اسلام پیش کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس اسلام میں جو تمام یہ جو ہے جنگ جہاد سزائیں، وہ سب کہاں چلی گئیں؟ وہ سب نہیں ہے کیا؟ لوگوں نے اگر بیان کیا اس کو تو یہ جو ہے غلط ہے، جھوٹ ہے، وہ سب قرآن میں وہ آیتیں نہیں ہیں. نہیں، عیسائیت میں اسلام میں فرق ہے. عیسائیت جو آج کل پیش کی جاتی ہے، البتہ یہ والی عیسائیت میں، اصلی عیسائیت میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. تعلیمات حضرت عیسیٰ میں اور تعلیمات پیغمبر اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نئے اخلاقی اقدار پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا کہا ہے؟ جئتو بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو انہی مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں جس کی بنیاد آدم نے رکھی تھی. ہماری تعلیمات آدم کی تعلیمات، نوح کی تعلیمات، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات سے الگ نہیں ہیں. ہم اسی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس کی بنیاد آدم نے رکھی تھی اور قافلے کو بقیہ انبیاء نے آگے بڑھایا تھا، ہم اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو تعلیمات حضرت عیسیٰ میں اور تعلیمات حضرت میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، آج جو عیسائیت کے نام کے اوپر تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں، تحریف کی تعلیمات، وہ الگ ہیں. ان کے ہے نا کہ کوئی آپ کے ایک رخسار پہ تماشا لگائے تو دوسرا بھی، تو تقریباً یہ ویسے ہی تو ہو گیا نا، تقریباً یہ ویسے ہی تو ہو گیا. کیا فرق کیا ہے دونوں؟ فرق ہے، فرق دونوں میں ہے. موجودہ عیسائیت کی بنیاد ہے خود پرستی پر، اور اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ہے نو دوستی پر. وہاں ہے خود پرستی، یہاں پر ہے نو دوستی. انسانیت دوستی کی بنیاد پر ہے. اگر کسی نے آپ کے ایک رخسار پہ تماچا لگایا اور آپ نے دوسرا بھی بڑھا دیا، تو آپ کا تو معیار بہت بلند ہو گیا. وہ بھی بلند ہوا یا نہیں؟ اسلام صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کا اخلاق اونچا ہو جائے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھی اخلاق اونچا ہو، وہ بھی مکارم اخلاق کے میدان میں آگے بڑھے. چنانچہ دیکھیے، افراد دو طرح کے ہوتے ہیں. جس نے ہمارے ساتھ، ہم پر یہ جو ہے ظلم کیا ہے، ہمیں تماچا لگایا ہے، ہم کو یہ جو ہے محروم رکھا ہے، ہمیں گالیاں دی ہیں، یہ افراد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو غصہ آ گیا، غلطی ہو گئی، انہوں نے گالی دے دیا ہمیں. اب دو حل ہو سکتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ ان کا گالی کا جواب گالی سے دیں ان کو، نتیجہ کیا ہوگا؟ بات بڑھے گی. ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات کے اوپر قتل ہو جائے، ہوتے ہیں اکثر چھوٹی سی بات کے اوپر. اور اگر ہم نے اس وقت ان کو جو ہے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو وہ شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا کہ دیکھو یار، ہم نے اسے گالی دیا، اس آدمی نے پلٹ کے ہمیں گالی نہیں دیا، سلام کیا بلکہ الٹا اس نے ہمیں، ہم نے ان کے ساتھ اتنی ساری جو ہے برائیاں کی تھیں، مگر یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرتے آ رہے ہیں، ہم نے ان سے رشتہ توڑا تھا مگر یہ ہم سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. تو جب خلوت میں بیٹھے گا، سوچے گا کہ وہ بھی تو ہمارے ہی طرح کا انسان ہے، اگر وہ ایسا کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں، تو ممکن ہے اس کی اصلاح ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے، توبہ کر لے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے مقابلے میں آپ خاموشی اختیار، انہوں نے گالی دیا، آپ نے سلام کیا، وہ آپ کے ساتھ یہ جو ہے برائی کرتے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کرتے جا رہے ہیں، وہ آپ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور آپ ان کو معاف کرتے جا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بہت اونچی چیز ہیں. یہ جو معاف کر رہے ہیں، یہ کمزور ہیں، اس لیے چپ ہو گئے ہیں. اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو ہمیں جواب دیتے نا. ہم نے ایک آدمی کے اوپر، یہ جو ہے ایک آدمی کے اوپر زیادتی کیا، ظلم کیا اس کے اوپر، وہ خاموش ہو گیا، تو ہم سمجھے کہ شاید ہم بہت طاقتور ہو گئے ہیں. آگے بڑھ کر کے دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر ہماری ہمت بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی. یہاں تک کہ ایک آدمی وہ مل گیا جو ہم سے بھی زیادہ، ہم نے جب اس کے ساتھ ظلم کرنا چاہا، اس نے ہماری جو ہے زندگی کا خاتمہ کر دیا. یہ ہمارا ظلم کیوں بڑھا؟ ان کی وجہ سے. اگر پہلے ہی مرحلے میں ہم نے جن کے ساتھ گستاخی کی تھی، اگر وہ مجھے ہماری، اگر وہ ہمیں ہماری حد سے آشنا کرا دیتے، چپ نہ رہ جاتے، خاموش نہ رہ جاتے، ہمارے ظلم کو روک لیا ہوتا اگر انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں، تو اتنے سارے افراد پر نہ تو ہم ظلم کرتے اور نہ خود ہم اس انجام کا شکار ہوتے. وہ انڈا چور کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے نا, سب نے, سب کو پتا ہوگا, نہیں معلوم ہے, تعجب ہے. ایک انڈا چور تھا, بچپنے میں گیا اس نے انڈا چوری کیا, گھر پہ لایا, ماں نے کہا شاباش بیٹا شاباش, ماشاء اللہ کیا کہنا ہے, اچھا اس نے کہا اچھی چیز ہے. پھر انڈا چوری کیا, اس کے بعد یہ جو ہے مرغی چوری کیا, بکری چوری کیا, چوری کرتے 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 ایک بڑا ڈاکو بن گیا. آخر میں ایک دن پکڑ گیا, گرفتار ہوا, پھانسی کی سزا ہو گئی. تختہ دار پہ جب چڑھنے لگا تو کہتے ہیں نا آخری خواہش, آخری آرزو ہوتا ہے نا, پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش, کہ میری آخری خواہش ہے کہ میری ماں کو جو ہے بلا دیا جائے. اماں آئی, ماں سے کہا کہ ماں اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو. ماں نے اپنی زبان بیٹے کے منہ میں ڈال دی, جیسے ہی زبان ڈالی بیٹے نے اس کو دانت سے کاٹ لیا. اب سب لوگ لگے لان تان کرنے, کمبخت آخری وقت میں بھی ماں کے ساتھ. اس نے کہا اسی زبان نے مجھے آج تختہ دار پہ پہنچایا ہے, جس دن میں نے انڈا چوری کیا تھا اگر میری ماں نے تھپڑ مجھے لگا دیا ہوتا تو آج میں تختہ دار پر نہ پہنچتا. تو انسان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ انسان ہے کہ اگر ان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں, ان کی خطاؤں کو اگر معاف کر دیں, ان کی زیادتیوں کو معاف کر دیں, ان کی برائیوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ آپ اچھائی سے پیش آئیں, جس طرح سے آیا تھا نا یہ جو ہے شام والا, شام والا آیا اور امام حسن کو دیکھتے ہی امام حسن کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا. جب تمام گستاخیاں کر چکا تو امام نے پوچھا بھائی بھوکے ہو, کھانے کا انتظام کریں, پردیسی لگتے ہو, کہاں ٹھہرے ہو, ٹھہرنے کو جگہ ہے کہ نہیں ہے, نہیں تو میرے گھر آؤ, زیادہ راہ تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے. اس نے جتنا برا بھلا امام کو کہا تھا, امام کے برتاؤ کو دیکھ ایک دفعہ کانپنے لگا اور قدموں پہ گر گیا, کہا ہم تو آپ کے بارے میں کچھ اور سن کر کے آئے تھے شام سے, ہمیں تو آپ کے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں تھا. بالکل وہ تبدیل ہو گیا, دشمن امام حسن جو ہے محب امام حسن میں تبدیل ہو گیا. کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں. تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے وہ اسے مد مقابل کے حسن سلوک کے اوپر محمول نہیں کرتے ہیں, اس کے جو ہے مکارم اخلاق کی مثال نہیں سمجھتے ہیں, بلکہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں, انہیں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے, جس پر چاہیں ظلم کریں, جتنا چاہیں ظلم کریں. یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام پھر معاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام کہتا ہے کہ اگر اس نے ایسا سلوک کیا ایسے انتقام لو, سزا دو اسے. چنانچہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رسالہ حقوق میں اپنے فرماتے, جہاں انسانوں کے حقوق امام نے بیان کیے, ایک حق وہ ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ جو ہے یہ جو ہے برائی کرتا ہے, اما حق من اساء الیک ان تعفو عنہ, اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ تم اسے معاف کر دو. وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ يَضُرُّ, لیکن اگر تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے, اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر ہم نے اسے معاف کر دیا تو معاف کرنا اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے, سماج کے لیے بھی نقصان دہ ہے, فَانْتَصِرْ, تو یہاں پر بدلہ لو, اس سے بدلہ لو. ہیں باس طاقتیں, بعض طاقتیں ہیں, جب تک لوگ ان کے مقابلے میں ڈٹتے نہیں ہیں ان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے, ان کی عقل ٹھکانے نہیں آتی ہے. جتنا لوگ پیچھے ہٹتے گئے اتنا وہ آگے بڑھتے گئے, جتنا پیچھے ہٹتے گئے اتنا آگے بڑھتے گئے, اور لیکن جب ڈٹنے والے سامنے ڈٹ گئے, جب وہ میدان میں ڈٹ گئے تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا, اب وہ سارے نعرے ختم ہو گئے. آپ پہلے کے نعرے سنیں اور اب کے نعرے سنیں, زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو اسلامی مکارم اخلاق میں اور عیسائیت کی تعلیم میں فرق یہ ہے کہ یہاں کے اوپر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سدھر جائیں, ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے, ہمیں اپنا بھی اخلاق اچھا بنانا ہے, سماج کا بھی اخلاق اچھا بنانا ہے, ہمیں سماج کو بھی ظلم و ستم سے محفوظ رکھنا ہے اور ظالم کو بھی اس کو ہدایت کرنا ہے, اسے اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہے. اگر اس قابل ہے تو معاف کریں گے, ورنہ اسلام معاف کرنے کی اجازت نہیں دیتا. بالکل ایک یہ جو ہے ڈاکٹر کی طرح، ایک سرجن کی طرح دیکھنا ہے کہ اہل کہاں ہے. تو مکارم اخلاق اساس ہے اسلام کی. کاہے کے لیے آئے ہیں؟ مکارم اخلاق کے لیے آئے ہیں. سفر آخرت کی تیاری کے لیے ایک اہم چیز ہے مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا. میں جس سال ثواب کی ہے، ایک مرحوما کے انتقال کے سلسلے کی ہے. دیکھیے جانا تو سب کو ہے، یہی ایک چیز ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اختلاف یہ ہے کہ جانے کے بعد بھی کچھ ہے یا نہیں. دنیا میں بقا کسی کو نہیں ہے، جانا سب کو ہے. لیکن اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے لیے فنا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو ہے ختم ہو جانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے. چنانچہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ایہا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفنا. اے لوگو، اللہ نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے، فنا ہو جانے کے لیے نہیں، مٹ جانے کے لیے پیدا کیا ہے. تو موت یہ جو ہے فنا نہیں ہے. اگر موت کا مطلب ہوتا فنا، اس کے بعد کچھ نہیں، تو معاملہ بڑا آسان ہو جاتا. تو جو کچھ ہے اسی حیات میں ہے، اسی یہ جو ہے زندگیاں اچھے برے جیسے بھی رہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. لیکن اسلامی جو ہے نقطہ نظر سے ایسا نہیں ہے. موت فنا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے. ہمارے اردو میں بڑا اچھا لفظ کہتے ہیں موت کو، کیا کہتے ہیں؟ انتقال. اردو والوں نے اچھا لفظ چنا ہے، انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا. پاکستان سے، ہندوستان سے یہاں منتقل ہو گئے، انتقال، ختم نہیں ہو گئے. پاکستان میں بھی زندہ تھے، یہاں بھی زندہ ہے، ہندوستان میں بھی زندہ تھے، یہاں بھی زندہ، انتقال ہے. تو موت انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. ایہا الناس انا خلقنا وایاکم للبقاء لا للفنا ولکن من دار الى دار تنقلون. لوگوں، اللہ نے تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا، ہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ تم شفٹ کیے جاؤ گے. موت یعنی اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جانا، دوسرے جہان میں چلے جانے کا نام موت ہے. خود ظاہر سے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو تیاری تو کرنی پڑتی ہے نا. جب پاکستان سے امریکہ آ رہے تھے، ایران سے انڈیا سے امریکہ آ رہے تھے، ایران سے امریکہ آ رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ تیاری تو ضرور کی ہوگی. کچھ پیسے ساتھ میں رکھے ہوں گے، کچھ کپڑے ساتھ میں رکھے ہوں گے، یہ ساری چیزیں. اگرچہ البتہ تھا کہ وہاں دو صحباب بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو کام، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ساتھ میں رکھا ہوگا نا. اور اگر کوئی بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ آتے، تو یہ تو انسان تو وہاں بستے ہیں نا، بھیک مانگیں گے تو کھانا مل جائے گا، ہوتا ہے نا. لیکن پھر بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہاں کا خرچ ہمارے پاس ہونا چاہیے. موت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور وہاں جانا جہاں دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ دینے والا کوئی نہیں ہے. وہی کام آئے گا، کل نفس بما کسبت رہینہ، قرآن کی واضح آیت ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ. جس دنیا میں آپ نے کمایا ہے، اس دنیا سے جو کچھ بھی لے کر کے گئے ہیں، پھٹا پرانا کپڑا لے کر کے گئے ہیں یا سالم کپڑا لے کر کے گئے ہیں، جو یہاں سے لے کے جائیں گے وہی وہ ملے گا وہاں پر. ہم یہ جو ہے سفر پہ جاتے ہیں ہفتہ دو ہفتے کے لیے، میں یہاں پر دو مہینے کے لیے آیا، تو دو مہینے کے لحاظ سے تیاری کر کے آیا، کپڑے لے کر کے آیا. تو جتنی جو ہے مدت کے لیے انسان جاتا ہے، اتنی ہی مدت کی تیاری بھی ہوتی ہے. دو دن کے لیے جاتے ہیں تو تیاری جو ہے وہ دو دن کی، ایک مہینے کے لیے تیاری ایک مہینے کی، ایک سال کے لیے جانا ہے تیاری ایک سال کی. ہمیں جہاں جانا ہے وہاں کتنے دن کے لیے جانا ہے؟ پلٹ کے آنا ہے. مولا فرمائے ولکن من دار الى دار تنقلون، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیے جاؤ گے. فتزودوا لما انتم سائرون الیہ، پھر جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو. وہاں کی تیاری کو کون سی جگہ ہے؟ خالدون فی، وہاں جانا ہے جہاں سے پلٹ کے نہیں آنا ہے.
ہمیشہ ہمیشہ وہی رہنا ہے. سال، سو سال، ہزار سال، لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، کوئی حد ہی نہیں ہے.
تو تیاری ویسی کیا لے کے جائیں بھائی، وہاں پر کیا لے کے جائیں؟ گرمی ہے، سردی ہے، کیا لے، کون سا کپڑا لے کر کے جائیں؟ گرمی کا کپڑا، سردی کا کپڑا؟ جب آپ یہ جو ہے سفر کرتے ہیں نا، پہلے معلوم کر لیتے ہیں نا، لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی فلاں جگہ کا جو ہے موسم کیسا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ سارے گرم کپڑے لے کے چلے گئے، معلوم ہے خوب گرمی پڑ رہی ہے، یا آپ وہاں پہ چلے گئے بالکل ململ کا جو ہے کرتا لے کر کے، وہاں شدید جو ہے برف باری ہو رہی تھی، پھنس جائیں گے نا. تو پوری تیاری پہلے پوچھ لیتے ہیں، اور جو ہمیں وہاں کے حالات سے سچ سچ بتا دے اس کے کتنے مشکور ہوتے ہیں، کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ان کو ان پر یہ اپنی یہ جو ہے رحمتیں نازل کرے. اگر وہ نہ بتاتے، اگر وہ ہماری ہدایت نہ کرتے، وہ اگر گائیڈ نہ کرتے تو ہمیں کتنی پریشانی ہو جاتی یہاں پر. تو بتانے والے کا شکریہ ادا. اہل بیت کو ہم اتنا کیوں سلام کرتے ہیں؟ کیوں اتنا ہم کے اتنے ان کے ممنون احسان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے بتایا کہ جہاں جانا ہے وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا سامان سفر اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، تیاری کیسی کریں. جب مولا نے فرمایا فتزودوا بما انتم سائرون الیہ وخالدون فیہ، کسی نے پوچھا مولا مل استعداد للموت، تیاری میں کیا کریں، کیا لے کے اپنے ساتھ جائیں، دنیا میں کیا حاصل کریں جو وہاں ہمارے کام آئے گا، کیا کریں دنیا میں، چونکہ حاصل یہی کرنا ہے، وہاں نہیں. بینک بیلنس لے کر کے وہاں جائیں، گاڑیاں لے کر کے جائیں، محل بنا لیں یہاں پر، وہاں کے لیے کام دے گا؟ عہدہ، منصب، کرسی، اقتدار کیا کام دے گا وہاں پر؟ امام نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں بس. یہ پوچھا گیا من استعداد للموت، موت کی تیاری کیسے کرے، جانا تو پڑے گا چاہیں یا نہ چاہیں، جانا تو ہے، بہتر ہے کہ تیاری کے ساتھ جائیں وہاں پر تاکہ زندگی چین سے کٹے، جنت میں زندگی کٹے، جہنم میں نہیں. مولا مل استعداد للموت، تین چیزیں مولا نے کہی، اس کو سنیے، اس کے بعد مجلس تمام. اداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، صرف تین کام کرنا ہے اور بس. اداء الفرائض، جو چیزیں اللہ نے ہم پر واجب قرار دیتی ہیں اس کو انجام دیں، جو چیز وہاں کام آنے والی ہے. آپ کا بینک بیلنس وہاں نہیں کام آنے والا ہے، آپ کا اقتدار، آپ کی کرسی، آپ کا منصب، آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کا محل، سب یہاں کے لیے ہے، وہاں ان میں سے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. پہلی چیز اداء الفرائض، جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں ان کو انجام دیں. دوسری چیز واجتناب المحارم، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ان سے اجتناب کریں، دوری اختیار کریں. پہلے جانے تو نا کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. ابھی تو یہی نہیں پتا ہے کہ واجب کیا. اکثر بہت سے لوگوں سے گفتگو کہ فلاں حرام، مولانا واقعا حرام ہے، واقعا حرام ہے، تعجب کے ساتھ، یعنی اتنے تعجب سے پوچھا کہ حضرت نے ابھی تقریباً دو ہفتہ پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، وہاں پر تذکرتاً کہیں آ گیا کہ داڑھی منڈا حرام ہے. تو بچہ آیا، نوجوان لڑکا، تعجب سے پوچھ رہا ہے مولانا واقعا حرام ہے. میں نے کہا ہاں بھائی حرام ہے، اس میں کچھ نہ کچھ شبہ تمہیں؟ کہ مجھے تو نہیں پتا تھا. اداء الفرائض واجتناب المحارم، واجبات کو انجام دو، ایک تیاری، محرمات سے اپنے کو دور رکھو، دوسری تیاری، تیسری تیاری. والاشتمال علی المکارم، اخلاقی اقدار، مکارم اخلاق سے اپنے کو آراستہ کرو. عزیزو ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے تو مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے تو مل جاتے ہیں، جھوٹ نہ بولنے والے بہت مل جاتے ہیں، غیبت نہ کرنے والے مل جاتے ہیں، تہمت نہ لگانے والے مل جاتے ہیں، شراب نہ پینے والے بہت مل جائیں گے، سور کا گوشت نہ کھانے والے بہت مل جائیں گے. واجبات پر انجام دینے والے اور گناہوں سے بچنے والے تو کافی تعداد ہیں ماشاءاللہ ہیں. ایک چیز کی بڑی کمی ہے، والاشتمال على المکارم، یہ تیسرا حصہ ہمارا لنگ ہے. کتنے ہمارے یہاں ہیں جو ان سے رشتہ توڑ لے وہ ان سے رشتہ جوڑے رہیں، کتنے ہمارے پاس ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں محروم رکھا ہے ہم ان کو عطا کریں، کتنے ہمارے یہاں ملیں گے کہ گالی دینے والوں کو سلام کریں، کتنے ہمارے یہاں ملیں گے کہ ان کے ساتھ لوگ یہ جو ہے برائی کرتے جائیں اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے جائیں، کتنے ملیں گے جو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ذرا اتنی باتوں پر قطع تعلق کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ قطع رحم اور تہاجر جو دو اصطلاحیں ہیں اسلام کی، تہاجر اور قطع رحم. قطع رحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں سے رشتہ توڑ لینا، چچا ماموں کزنس وغیرہ ان سے رشتہ، بہن بھائی ان سے رشتہ توڑ لینا کہتے ہیں قطع رحم. اور تہاجر دو مومنوں کا آپس میں خفا ہو کر کے بول چال بند کر دینا، دو چیزیں ہیں. قطع رحم میں ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے بھی، ایک منٹ کی بھی قطع رحم میں. ہاں تہاجر میں تین دن تک کی اجازت ہے، تین دن تک. اب ایک مومن دوسرے مومن سے تین دن تک وہ خفا رہ سکتا ہے، بول چال بند کر سکتا ہے، لیکن تین دن کے بعد اگر تہاجر ہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، مکروہ نہیں عرض کر رہا ہوں. تہاجر تین دن سے زیادہ اگر ہو گیا تو حرام، قطع رحم ایک منٹ کے لیے بھی حرام. جو انہوں نے جو کیا ہے وہ کیا کریں، آپ کو کیا سل من قطعک، ختم کرو اپنی بات کو. مولا فرماتے موت کی آمادگی تین چیزیں ہیں، اداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المکارم. موت سب کو آنی ہے، جانا سب کو ہے، تیاری کر کے جانا ہے یا بغیر تیاری کیے ہوئے، تیاری کر کے اگر جانا، تیاری کیا ہے؟ واجبات کی انجام دہی، محرمات سے پرہیز اور اخلاقی اقدار سے آراستہ ہو جانا. مولا فرماتے ہیں اگر تین چیزیں کسی انسان میں پیدا ہو جائیں، اذن لا یبالی اوقع الموت علیہ ام ہوا وقع علی الموت، یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں پھر اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ جو ہے موت پہ جا پڑے، یعنی موت کا اسے خوف نہیں رہ جاتا ہے، موت کا اسے خوف نہیں رہ جاتا. یہ تو وجہ تھی جو مولا فرماتے تھے جتنا بچہ ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے اس سے زیادہ علی موت سے مانوس ہے، اس سے زیادہ، کیونکہ علی کی وہ ذات ہے کہ جہاں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ علی نے فرائض میں سے کسی چیز کو چھوڑا ہوگا، محرمات میں کوئی انجام یا اخلاقی اقدار میں کوئی کمی ہوگی علی کی. یہی وجہ تھی کہ جب چلتے 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 جوان بیٹے کے کان میں باپ کی زبان سے یہ جملہ سنتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فوراً جوان بیٹا باپ کے پاس آ کر کے کہتا ہے بابا یہ کلمہ استرجاع انا للہ تو حق ہے، اس وقت آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہو گیا؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت کے منہ میں جا رہا ہے، اس لیے بیٹا میں نے یہ کلمہ استرجاع پڑھا. تو ایک دفعہ جناب علی اکبر کہتے بابا اوا لسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا فرماتے کیوں نہیں بیٹا، اوا لسنا علی الحق، کیا بابا ہم نے فرائض کو انجام نہیں دیا ہے، محرمات سے ہم نے دوری اختیار نہیں کی ہے، یا ہمارے اخلاقی اقدار میں کوئی کمی رہ گئی ہے، مکارم اخلاق میں کوئی کمی رہ گئی ہے ہمارے؟ امام نے کہا کیوں نہیں بیٹا، یہ تینوں صفات ہمارے یہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں. تب اس وقت جناب علی اکبر کہتے ہیں اذن لا نبالی بالموت، بابا پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، پھر ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم موت سے خائف نہیں ہیں. اس خاندان کا بڑا ہو بوڑھا ہو بچہ جو بھی ہے تینوں اوصاف میں غرق ہے، سرتاپا سرتاپا مجسم مکارم اخلاق ہے، لہذا انہی کے گھرانے والوں کو کہنے کا حق تھا نا کہ الموت احلا من الاصل، میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. عزیزو، ایک تو ہے موت سے نہ ڈرنا، اور ایک مقام وہ بھی آ جاتا ہے جہاں موت کی آرزو کی جاتی ہے، تمنائے موت ہے. بیان کرو اس موقع کو. معصومہ عالم، ایک مومنہ کے انتقال کی مجلس ہے نا، معصومہ عالم بستر علالت پر ہیں، بیمار ہیں فاطمہ، پہلو ٹوٹ چکا ہے نا، محسن شہید ہو چکے ہیں، بدن پہ تازیانوں کے نشانات ہیں. معصومہ بستر علالت پر ہیں، مولا کائنات آ کر کے فاطمہ کے سرہانے بیٹھ گئے. معصومہ کہتی ہے، علی میں نے ایک خبر سنی ہے، میں نے سنا کہ لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. علی میں نے سنا ہے کہ لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا. مولا کہتے، فاطمہ اتنا ہی نہیں کہ لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، فاطمہ اب تو حالات اتنے دگرگو ہو گئے ہیں، میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں. یہ سننا تھا، ایک دفعہ بی بی تڑپ گئیں، اپنا دکھ درد بھول گئیں. ایک دفعہ آواز دیتی ہیں، فضا میرے قریب آؤ، فضا مجھے قبلہ رخ بٹھا دو، فضا میں دعا کرنا چاہتی ہوں. فضا نے بی بی کو اٹھا کر کے قبلہ رخ بٹھایا. ایک دفعہ معصومہ نے آواز دی، میرے لال حسن، میرے لال حسین، میری بیٹی زینب و کلثوم میرے پاس آ جاؤ، میں دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہو. عزیزو سننا چاہیں گے فاطمہ نے کیا دعا کی ہے؟ ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فرماتی ہے، الہی عجل وفات سریا، میرے محبوب فاطمہ کو جلدی دنیا سے اٹھا لے، ارے یہ دنیا رہنے کے لائق نہیں رہ گئی ہے، جہاں علی سلام کرے اور کوئی علی کے سلام کا جواب نہ دے. جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے عرض کرو، بی بی یقیناً یہ بڑی مصیبت ہے، مگر آپ اتنی ہی مصیبت دیکھ کے تڑپ گئی، ذرا اثر عاشورہ کربلا میں آ کر کے اپنی زینب کے دل کو سنبھالیے. اے بی بی، آپ نے علی کے بدن پہ زخم تو نہیں دیکھے ہیں؟ ہائے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا، 1900 زخم تنے جاگ جاگ پہ. ادرکم اللہ، جو منظر زینب نے دیکھا، بی بی اگر وہ منظر آپ دیکھتی تو کیا کرتی؟ زینب حسین خیمے سے آ چکے ہیں، اب کوئی باقی نہیں بچا ہے، اکیلے ہیں حسین، تنے تنہا حسین میدان میں آئے ہیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے. جب تک حسین کے نعروں کی آواز آتی رہی، بیویوں کو ڈھارس تھی کہ بھی حسین زندہ ہیں، لیکن ایک مقام، ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین کے نعروں کی آواز آنا بند ہو گئی. اب بیویوں میں اضطراب ہے، بیویوں میں پریشانی ہے کہ جانے حسین کس عالم میں ہے. سب کی خبر تو حسین لایا کرتے تھے نا، اب حسین کی خبر کون لائے؟ نہ عباس ہے، نہ علی اکبر، نہ قاسم ہے، نہ انو محمد جو حسین کی خبر لاتے. خیمے میں بیبیاں پریشان، سکینہ ادھر تڑپ رہی ہے، جانے میرا بابا کس عالم میں ہے. ایک دفعہ علی کی لاڈلی زینب باہر نکلی، میں جا کے اپنے بھیا کی خبر لاتی ہوں، زینب کہاں ڈھونڈے حسین کو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جاتے جاتے قسمت نے زینب کو اچانک اس جگہ پہ پہنچا دیا جہاں زینب نے کیا دیکھا، ماں جایا نشیب میں پڑا ہوا ہے، شمر سینے پہ سوار، خنجر گلے پہ رکھنا چاہتا ہے. ارے بیوی سے برداشت نہ ہوا، ایک دفعہ عمر سعد کی طرف خطاب کر کے کہا، اے عمر سعد، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. جیسے ہی زینب کی آواز غیرت دار بھائی کے کانوں میں پہنچی، ارے حسین تڑپ گئے، اٹھنا چاہا، طاقت نے جواب دے دیا. حسین نے اپنی تمام طاقت کو کوہنیوں میں جمع کیا، کوہنی کے بل تھوڑا سا اٹھے، اے بہن زینب، ارے ابھی تیرا بھائی زندہ ہے، زینب خیمے میں پلٹ جاؤ. اے عزیزو جذبات
بعد کہتے ہیں زینب بھائی کو ایسے عالم میں مت چھوڑنا، مگر حکم امامت نے مجبور کر دیا۔ زینب پلٹی خیمے میں جانے کے لیے، ابھی جناب زینب خیمے میں پہنچی ہی تھی آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سیانیاں چلنے لگی، زمین کربلا ہلنے لگی، جناب زینب امام سجاد کے پاس گئیں، سید سجاد کے بازوؤں کو ہلا کے کہا، اے بیٹا سید سجاد، ارے غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو کیسا قیامت کا منظر ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد نے کیا دیکھا، نوکے نیزہ پہ بابا کا سر۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سفر آخرت کی اسی طرح سے تیاری کرے جیسا کہ مولا نے رہنمائی کی ہے۔ پالنے والے ہمیں فرائض کی بجا آوری، محرمات سے دوری اور مکارم اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق کرامت فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من عوانه وانصاره۔ ایک دفعہ درخواست سے پھر سورہ فاتحہ کی، ان مرحومہ کے لیے جن کی اسال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم۔
یا حسین، 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 یا حسین۔